أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو خير المعين. محترم ناظرین کرام، قرآن کریم پارہ نمبر 20، سورہ مبارکہ عنکبوت، آیت نمبر 20 کی تلاوت سے آپ محظوظ ہو رہے تھے اور اس نورانی کلام کے ترجمے سے بھی آپ آشنا ہو رہے تھے. تھوڑی سی آپ کو اور زحمت دینا ہے، اسی آیت کے مطالب جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں ان کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا ہے. سب سے پہلا حکم اس آئے مجیدہ میں آتا ہے، کل سیرو فی الارض، زمین میں سیرو، چلو حرکت کرو. سوال، اللہ کی زمین وسیع ہے اور اس زمین میں چلنے کا حکم ہے کہ جاؤ اس زمین کے اندر حرکت کرو، سیر و تفریح کرو. کس لیے سیر و تفریح کرو؟ کیوں حرکت کرو؟ آیا یہ کام بیہودہ ہے؟ کہا نہیں، کوئی کام بھی اگر انسان کرے، چونکہ خداوند متعال جو بھی کام کرتا ہے یا جو بھی حکم دیتا ہے، کوئی بےہودہ نہیں ہوتا، حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے. لیکن یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیا اس حکمت کی طرف متوجہ ہے یا نہیں، اس حکمت تک پہنچتا ہے یا نہیں. یہ انسان کی ذاتی زندگی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی زندگی کو سنوار رہا ہے. کہا کہ زمین میں چلو، زمین خدا وسیع ہے، کیوں چلیں؟ جواب، فانظروا کیف بدا الخلق، ایک نقطے کی خاطر. وہ کیا ہے؟ جاؤ اللہ کی زمین میں سیر و تفریح کرو، حرکت کرو، اور خداوند متعال کی آیات اور نشانیوں کو دیکھو. خداوند متعال کی علامات، نشانیاں اور آیات جو جگہ جگہ پہ، قدم قدم پہ خداوند عالم نے بکھیر دی ہیں، ان کو دیکھو. اور دیکھنے کے بعد کیا کرو؟ غور و فکر کرو. غور و فکر کر کے کہاں پہنچو گے؟ یقیناً یہ نشانیاں تمہاری رہنمائی کریں گی کہاں پہ؟ اللہ کی طرف. بھائی اتنا عمیق اور دقیق نظام جو خداوند متعال کی کائنات کے اندر پایا جا رہا ہے، آخر اس کا بھی کوئی بنانے والا ہے یا نہیں ہے؟ جس نے اس کو بنایا ہے اس کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پہ جھک جاؤ. کہ یہ حرکت، یہ سیر و سفر، یہ تفریح بےہودہ نہیں ہونی چاہیے. جس حرکت کو خداوند عالم نے آپ سے کہا ہے کہ اس حرکت کو انجام دو، وہ اس لیے کہ خدا کی نشانیوں کو دیکھو، اور خدا کی نشانیوں کو دیکھ کر آپ کیا کرو؟ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، یعنی خدا کے وجود کو محسوس کر سکو اور خدا کی بارگاہ میں نزدیک ہو سکو. ہیں بعض موجودات ہیں، واقعاً آپ ان کی خلقت پہ توجہ کریں، انسان حیران رہ جاتا ہے، دنگ رہ جاتا ہے. آج کل کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں، بہت سے ایسے پروگرام ہیں، بہت سے انسانی افراد ایسے ہیں کہ جو اپنی زندگی عالم طبیعت کی مخلوقات کے اندر گزار دیتے ہیں اور ان کے اسرار اور رموز کو کشف کرنے کے لیے پوری پوری زندگی صرف کر دیتے ہیں، اور جا کر ایک نقطے کی طرف پہنچتے ہیں کہ خداوند متعال نے اس فلاں موجود میں یہ خصوصیات رکھی ہیں. واقعاً یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ خداوند متعال کا یہ فرمانا ہے کہ میں نے اے انسان سب کچھ تیرے لیے خلق کیا ہے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ مخلوقات، یہ ہوائیں، یہ ستارے، یہ سورج، یہ چاند، اور یہ پانی، یہ دنیا کی نعمتیں جن پہ واقعاً انسان اگر غور کرے تو فوراً انسان کی زبان سے نعرہ تکبیر بلند ہوتا ہے، اور ہر مخلوق کو دیکھنے کے بعد اور اس کے اندر مرموز صفات اور پوشیدہ صفات جب انسان کے لیے کشف ہوتی ہیں تو فوراً انسان کا دل چاہتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ
ھدی للمتقین، یہ کتاب قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ کلام خدا ہے، خدا سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے.
لہذا اسی مقصد کی خاطر خدا نے کہا سیرو فی الارض، زمین میں جا کے حرکت کرو. اس زمین کے اندر نہ جانے قسم و قسم کے جانور ہیں، اور ہر جانور کی ایک ایک خصوصیت اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ اس کو بیان کیا جا سکے. لیکن خود آپ اس وقت جانتے ہیں کہ خداوند عالم نے اپنی مخلوقات کے اندر کون کون سی خصوصیات رکھی ہیں. بعض ایسے جانور ہیں کہ جو حرکت کر رہے ہوتے ہیں تو درمیان میں حرکت کرتے ہوئے فوراً واپس آ جاتے ہیں. بعض ایسی مخلوقات ہیں کہ جو اصلاً سورج کے سامنے آتی نہیں، مثلاً چمگادڑ ہے، سورہ کے سامنے آتی ہے، یہ نمونے ہیں عبرت کے. کس لیے؟ کہ آپ اس دنیا میں اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو سنوار سکو. یا وہی حدیث نبوی کا مضمون کہ اے انسان، اس کائنات کے اندر حرکت کرو اور اس کائنات کے اندر جتنے جانور ہیں ان کو دیکھو کہ یہ جتنے جانور ہیں تمہارے اعمال کے جسمانی شکل ہے. یعنی ہم جو کچھ ہم کر رہے ہیں، اگر ہم ان اعمال کو جسمانی شکل میں دیکھنا چاہیں تو کیسے نظر آئیں گے؟ کا ایک نمونہ بخل، کنجوسی بدترین چیز ہے. اب انسان ایک بخیل ہے اور اگر وہ بخل کی جسمانی شکل دیکھنا چاہے تو کیا چیز ہے؟ کون سا ایسا موجود ہے جو کائنات میں انسان کے لیے نمونے کے طور پہ خداوند متعال نے بھیجا ہے؟ وہ حدیث کا مضمون ہے، کسی چیٹی کو دیکھ لو. یہ چیٹی کیا ہے؟ یہ بخل کی تصویر ہے جسمانی. یہ کیا کرتی ہے؟ اسی کی زندگی میں آپ دیکھیں، اپنی طاقت سے زیادہ سرمایہ منہ میں ڈال کر بل میں لے جاتی ہے، اپنے سوراخ میں لے کے اس سرمایہ کو جمع کر دیتی ہے. آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ اگر ان کے بل کو اکھاڑا جائے تو اندر آپ کو بہت زیادہ گندم کے دانے ملیں گے، اور یہ گندم کے دانے کتنا کھا جاتی ہے. اگر یہ کھانا چاہے تو اس کا وجود ہاتھی سے بھی بڑھ جائے، لیکن کیا ہے؟ ہوس ہے، جمع کرنے کا، اکٹھا کرنے کا ہوس ہے، اور خرچ نہ کرنے کی نسبت بخل ہے. یہ کنجوسی کا جسمانی نمونہ انسان کے سامنے رکھا ہے. اچھا، اسی کے اندر تھوڑا سا غور و فکر کریں. جب یہ گندم کا دانہ اپنے بل میں لے کے جاتی ہے تو اس دانے کو دو نیم کر دیتی ہے، دو ٹکڑے کر دیتی ہے. کیوں کرتی ہے؟ یہ خداوند عالم نے ایک دقیق نظام اس کے وجود کے اندر رکھا ہے. وہ کیا ہے؟ کہ اس کے وجود کے اندر خدا نے یہ معلومات رکھی ہیں کہ اگر یہ دانہ اسی طرح پڑا رہ جائے گا تو یہ دانہ ایک دن پودے میں تبدیل ہو جائے گا، تو دانہ دانے سے خارج ہو جائے گا، نکل جائے گا. تاکہ یہ دانہ دانہ ہی رہے اس لیے اس کو دو نیم کر دیتی ہے، دو ٹکڑے کر دیتی ہے. جب دو ٹکڑے ہوتے ہیں تو اب اس میں پودا بننے کی صلاحیت نہیں ہے. واقعاً یہ خدا نے جو اس کے اندر یہ نظام رکھا ہے، اس نظام کو دیکھ کر انسان کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے انسان کا دل نہیں چاہتا؟ اگر واقعاً انسان اپنی فطرت سلیم کی آواز پہ لبیک ہے، یقیناً بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونے کے لیے دل کرتا ہے. اور پھر دوسرا نمونہ خداوند عالم نے یہ فرمایا کہ دیکھو، اسی دنیا کے اندر لوگ مرتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں. کہ جب تم کچھ نہیں تھے، ہم نے تمہیں دنیا میں بھیج دیا، اور دنیا میں جب تم مرتے ہو تو ختم نہیں ہوتے ہو، بلکہ پھر کیا ہے، تمہیں ایک اور عالم میں منتقل کر دیا جاتا ہے، اور دوسرے عالم میں پھر خداوند عالم کیا کرتا ہے؟ ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر تمہیں آخرت میں زندہ کرے گا. یعنی یوں نہیں ہے کہ یہاں پہ زندگی دی خدا نے اور کہا کہ اس دنیا میں دیکھو، چلو پھرو اور اس کی نشانیوں کو دیکھتے رہو، جب نشانیوں کو دیکھ لو تو تم مر جاؤ گے، تو مرنے کے بعد تم ختم ہو جاؤ گے. نہیں عزیزان من، یہ دنیا ایک خاص وقت کے لیے ہمارے سامنے یہ دسترخوان بچھایا گیا ہے، اور جس دن وہ خدا کی حکمت سب انسانوں پہ منکشف ہو جائے گی اور انسان اس عالم دنیا سے منتقل ہو جائے گا، تو یہ دنیا اور نظام دنیا اس کی بساط کو لپیٹ دیا جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد انسان آخرت میں منتقل ہو جائے گا. آخرت کی زندگی ایک ابدی زندگی ہے، اور وہاں پہ زندہ کیا جائے گا. اور خدا جس نقطے کی طرف ہماری توجہ مبذول کرانا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ بعد والی زندگی کے لیے انسان اتنا تذبذب کا شکار ہے کہ بھائی ہم مریں گے تو کیسے زندہ ہوں گے؟ جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، جب ہمارے جسم متلاشی ہو جائیں گے، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو یہ کیسے خدا دوبارہ زندہ کرے گا؟ عزیزان من، اگر اپنی خلقت پہ توجہ کی ہوتی تو جب پہلی مرتبہ ہمیں خداوند عالم نے دنیا میں بھیجا تھا تو ہم کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے. خدا نے وجود کا لباس عطا کیا تو اب تو کچھ ہیں، کم از کم ہڈیاں ہیں، ہڈیاں مٹی بن جائیں گی. یا بعض مذاہب کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ انسان جب مرتا ہے، مرنے کے بعد اس کو جلا دیتے ہیں، جلانے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ راکھ بنا دی، راکھ بنا کے اس کو ہوا میں اڑا دیا یا پانی کے حوالے کر دیا یا نہ جانے، یعنی بالکل غائب کر دیا کہ اب یہ ختم ہو گئے. عزیزان من، جب کچھ نہیں تھے تو خدا نے زندہ کر دیا، اور جب کچھ ہیں، اگرچہ راکھ کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ ہڈیاں اور ہڈیاں مٹی کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو، اب تو ایک سرمایہ موجود ہے، اس سرمایہ سے دوبارہ زندہ کرنا بہت آسان ہے. لہذا خداوند نے متعال یہ فرماتا ہے میرے لیے دونوں کام برابر ہیں، تم کچھ نہیں تھے اس وقت بھی میں نے تمہیں وجود دیا، یہ بھی میرے لیے آسان ہے، اور جب تم کچھ ہو اور کچھ ہونے سے دوبارہ تمہیں زندگی دوں یہ اس سے بھی آسان تر ہے۔ لہذا اس غلط فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ خدا اگر ہمیں مار دے گا تو مارنے کے بعد زندہ نہیں کر پائے گا۔ نہ عزیزان من، جاؤ اسی زمین کے اندر حرکت کرو۔ کتنے ایسے افراد تھے کہ جو اس دنیا میں آئے اور اس دنیا سے جا چکے، اور دنیا اسی دنیا میں دوبارہ ہمارے سامنے زندہ ہوئے ہیں، اور اس کے نمونے قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اب ان نمونوں کو بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے، ہمارا وقت اختتام کو پہنچا، اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔